بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. المسألة الخامسة مقدمات الحكمة. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصادق من قرينة خاصة أو قرينة عامة إلى آخر. میرے ہماری مباحث الفاظ کے مسئلے خامسہ میں یہاں پر اطلاق و تقیید کی بحث جو جاری تھی، اس اطلاق و تقیید کی بحث میں مسئلہ خامسہ مقدمات حکمت کے حوالے سے خواہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے پیچھے جو مسئلہ بیان کیا ایک بات روشن ہو گئی، اور وہ یہ کہ جو الفاظ وضع ہو رہے ہیں یہاں پر اپنی معانی کے لیے، تو وہاں پر اطلاق ان کی معانی میں دخیل نہیں ہے، قید نہیں ہے، بلکہ الفاظ تمام کے تمام یہ موضوع ہیں اپنی ذات معنی کے لیے، نہ اس معنی کے لیے کہ جو بما ہوا مطلق ہو، نہیں، اطلاق اس کی قید ہو، ایسی کوئی معنی موضوع لہ نہیں ہے، یہ بات ثابت ہے. خب بابا فرماتے ہیں کہ اب جب یہاں تک یہ بات ثابت ہے کہ موضوع لہ ذات معنی ہے، تو پھر وہ جو لفظ مطلق استعمال ہو رہا ہے، خوب اگر اس سے اطلاق کا ارادہ کیا جائے اور وہ اطلاق کا ارادہ کرتے ہوئے حکم کو سرایت دی جائے اس کے تمام افراد، اس کے تمام مصادیق کی طرف، تو یہاں پر جو مورد بحث گفتگو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ یہ اطلاق ثابت کیسے ہوگا. یعنی یہ کہ ایک لفظ سے مراد اس متکلم کی مطلق اور اطلاق ہے اور وہ اس حکم کو سرایت دیتا ہے تمام افراد مصادیق کی طرف، تو آپ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس اطلاق کو مراد لینے کے لیے اور اس اطلاق کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ڈھونڈا جائے، چونکہ ذات معنی تو اطلاق نہیں رکھتی، ذات معنی میں اطلاق قید کے عنوان سے ماخوذ نہیں ہے. تو اس اطلاق کے اس بات کے لیے کہ مراد یہ ہے کہ یہ حکم تمام مصادیق کو شامل ہے، ضروری ہے کہ قرینہ جو ہے یہاں پر اخذ کیا جائے، اس قرینے کو ثابت کیا جائے، اور قرینے دو قسم کے ہیں. یعنی اس مقصود کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے، جو ہم اطلاق کا ارادہ لے رہے ہیں اس کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے، اور قرینے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو قرینہ خاصہ ہوگا یا قرینہ عامہ ہوگا. قرینے خاصہ آغا فرماتے ہیں کہ جیسے خود اس کلام کے ساتھ کوئی قرینہ آ جائے اور وہ دال آخر کے عنوان سے، ایک الگ دال کے عنوان سے اطلاق کو بیان کر رہا ہو. مثلا کیسے مولا نے کہا کہ اکرم رجلا ایا رجل کان، اکرام کرو ایک مرد کی کوئی بھی ہو مرد، یا کہا مثلا ایتک راکبتن ایت راکبتن کانت، کوئی بھی رکابہ ہو آپ اس کو آزاد کرو. تو یہ جو کلمات ہیں یہ قرائن خاصہ ہیں. یہاں پر اکرم رجلن ای رجلن کانا اس طرح کی مثالوں سے ہم اطلاق تو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اطلاق جو حاصل ہو رہا ہے وہ ہمیں اس قرینے سے حاصل ہو رہا ہے کہ جو ساتھ میں ای رجلن کانا کا قرینہ ہے، یہ قرینہ خاصہ ہے. اور قرینہ خاصہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ضابطہ کلی نہیں ہے اس قرینہ خاصہ کے بارے میں، لہذا یہ محل نزاع سے خارج ہے. ہمیں ایک ضابطہ کلی یہاں پر بیان کرنا ہے، اور یہ کلام کو دیکھا جائے گا، قرینہ خاصہ اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ الگ دال کے عنوان سے اطلاق کو بیان کرے گا، اور یہ ہمارے محل سے فعلاً خارج ہے. قرینہ عامہ اس کے مقابلے میں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام کا ظہور اطلاق کے ارادے میں ہے، کہ متکلم نے کس کا ارادہ کیا ہوا ہے، اطلاق کا. قرینہ خاصہ ہو یا عامہ، یہ دونوں اس کلام کے ظہور کو مطلق بنا دیتے ہیں کہ متکلم کا ارادہ کیا ہے، اطلاق کا ہے. لیکن قرینہ عامہ آغا فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرین عامہ کہ جہاں پر کچھ مقدمات ہیں اگر وہ حاصل ہو جاتے ہیں جن کو ہم مقدمات حکمت سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ قرین عامہ تشکیل پاتا ہے، یہ قرین عامہ سامنے آ جاتا ہے اور پھر اس کلام کو مطلق بنا دیتا ہے۔ خوب کتنے ہیں ہمارے پاس مقدمات عامہ کہ جن کو ہم قرین عامہ سے تعبیر کرتے ہیں، قرین عامہ کے عنوان سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر مرحوم مظفر نے ایک تعبیر استعمال کی ہے کہ معروف اور مشہور وہ تین مقدمے ہیں، جبکہ یہ بات آکی مرد نقد قرار دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معروف اور مشہور تین مقدمے ہیں وہ یہ جو آغا بیان کر رہے ہیں متن میں، یہ معروف کی حیثیت نہیں رکھتے، والا اختلاف اس مقدمات حکمت کے بیان میں نہیں ہوتا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدمات حکمت کے بیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء ہیں ہمارے، مثلا جیسے محقق خراسانی صاحب کفایہ، آغا نے بھی مثلا تین مقدموں کو بعنوان مقدمات حکمت جانا ہے، لیکن وہ یہ تین مقدمے جو مرحوم مظفر جس انداز سے بیان کر رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ ایک مقدمہ جو یہاں پر مرحوم مظفر بیان کر رہے ہیں اس کو صاحب کفایہ نے بھی بیان کیا ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو، یہ ایک مقدمہ۔ ایسی کوئی چیز بھی نہ ہو جو باعث تعیین ہو، یعنی ایک چیز کو مشخص اور معین کر رہی ہو، اسی معنی کی کسی خاصیت کو، کسی ایک خصوصیت کو معین کر رہی ہو، ایسی کوئی چیز بھی بیچ میں نہ ہو۔ تیسرا مقدمہ یہ کہ قدر متیقن بھی موجود نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے اس کو۔ فعل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مرحوم مظفر بات کہہ رہے ہیں کہ معروف یہ تین مقدمے ہیں، یہ بات معروف نہیں ہے، مورد اختلاف ہے، صاحب کفایہ اس طرح کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض بزرگان ہیں کہ جو یہاں پر صاحب کفایہ کے تینوں مورد کو لیتے ہیں کہ یہ مقدمات حکمت، لیکن ساتھ میں ایک اور مقدمہ اضافی کرتے ہیں، یعنی وہ تمام جو مقدمے صاحب کفایہ نے بیان کیے ان میں سے دو مقدمے وہ لے لیتے ہیں، ساتھ میں ایک اور مقدمہ تیسرے مقدمے کی جگہ پہ اضافی کرتے ہیں۔ خب تیسرا مورد خوئی کی طرف سے ہے، وہ یہی مقدمات ہیں جو مرحوم مظفر بھی یہاں بیان کر رہے ہیں، یہی وہ مقدمات ہیں تین جو خوئی نے بھی وہ حضرات میں بیان کیے ہیں اور مظفر نے انہی کو اختیار کیا ہے یہاں پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کفایہ جب کچھ ایک مقدمات بیان کر رہے ہیں اور وہاں پر جو صاحب نہایت الافکار ہیں وہ کچھ اور مقدمات کو ترتیب دے رہے ہیں، مرحوم مظفر آخوئی یہ تین مقدمات بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تین مقدمات کیا ہیں، معروف ہیں مشہور ہیں، نہیں، مورد اختلاف ہیں۔ خوب وہ کیا مقدمات ہیں جو یہاں پر مرحوم مظفر بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلا مورد یہ کہ اطلاق اور تقیید کا امکان ہو، جس کو ہم مطلق لینا چاہ رہے ہیں وہاں پر اطلاق ممکن ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہاں پر تقیید ممکن ہوگی۔ اگر اس کو مقید کرنا ہی ممکن نہیں ہے تو مطلق لینا بھی ممکن نہیں ہوگا، یعنی اس اعتبار سے کہ جو متعلق حکم ہے یا جو موضوع حکم ہے، اس سے پہلے کہ وہ حکم اس متعلق حکم سے تعلق پیدا کرے یا اس موضوع سے تعلق پیدا کرے، اس حکم کے تعلق پیدا کرنے سے پہلے وہ خود متعلق حکم یا موضوع حکم قابلیت رکھتا ہو کہ اس کو مختلف جہتوں میں، مختلف خصوصیتوں میں تقسیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر صلے ایک حکم ہے، متعلق اس حکم میں وجوب کیا ہے؟ یہاں پر صلاۃ ہے، صلے حکم وجوب ہے، اس حکم وجوب کا متعلق جس سے یہ حکم تعلق پیدا کر رہا ہے وہ صلات ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر صلے مطلق ہے، آپ فرماتے ہیں یہ تب ہے کہ جب یہاں پر تقیید ممکن ہو، یعنی کیا؟ یعنی ہم دیکھیں گے کہ یہ متعلق حکم جو صلات ہے، جب اس کے ساتھ یہ حکم متعلق نہیں ہوا تھا،
اس حکم کے متعلق نہ ہونے سے پہلے خود یہ متعلق کے حکم قابل تقسیم ہے کہ نہیں ہے؟
ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلات کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، صلات رکوع کے ساتھ ہو، صلات رکوع کے ساتھ نہ ہو، صلات سجود کے ساتھ ہو، سجود کے ساتھ نہ ہو، صلات سورہ کے ساتھ ہو، صلات سورہ کے بغیر ہو، یہ اقسام ہے نا صلات کے، یعنی یہ تمام اقسام قابل تصور ہیں، یعنی صلات کو رکوع کے ساتھ مقید کرنا ممکن ہے، جب اقسام ہیں تو کسی بھی قسم کے ساتھ اس کو مقید کرنا قابل تصور ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب اگر یہ حکم آنے سے پہلے وہ متعلق حکم قابل تقسیم ہو اور یہ امکان ہو وہاں پر قسمت اور تقسیم کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اطلاق قابل تصور ہے۔ البتہ یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ یہ بھی وہاں پر ہم مقدمہ جاری ہوگا، یہ پہلا مقدمہ کہ جہاں پر اطلاق اور تقیید میں جو تقابل ہے وہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا ہو، کیونکہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تقیید کی قابلیت ہے تو اطلاق کی بھی قابلیت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہ دیکھ سکتا ہے لیکن نہیں دیکھ رہا، نظام اسے کیا کہتے ہیں؟ عدم البصر کا اطلاق ہم کہتے ہیں، کہ اگر یہ بصیر نہیں ہے، نابینا ہے، یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بینائی کا تصور ہو، بینائی کی استعداد اس میں ہو، فعلاً نہیں ہے، ہم اسے کہیں گے یہ نابینا ہے، لیکن جہاں بینائی کی استعداد اور قابلیت ہی قابل تصور نہیں ہے، جیسے دیوار، تو دیوار کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نابینا ہے۔ اور ماتے کہ یہاں پر بھی پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اطلاق اور تقیید وہاں پر امکان رکھتی ہو، یعنی کیا، یعنی اگر تقیید اور یہ حکم آنے سے پہلے وہ قابل قسمت ہے، اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کی طرف اور اس کو مقید کر سکتے ہیں کن خاص اقسام کی طرف، تو اب اطلاق بھی قابل تصور ہوگا، وہلا اگر تقیید ممکن نہیں ہے تو اطلاق بھی محال ہے، جس سے ہم نے وہاں پر شروع میں یہ جو بحث کی تھی تقسیمات اولیہ اور تقسیمات ثانویہ کی، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا جو تقسیمات اولیہ ہیں یہ حکم سے پہلے، نماز کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں رکوع کی طرف، سجود کی طرف، اور نماز مثلا رکوع کے ساتھ ہو، غیر رکوع کے ساتھ ہو، سجود کے ساتھ ہو، غیر سجود کے ساتھ ہو، نماز باسورہ ہو، نماز، لیکن وہ تقسیمات کی جو ثانویہ ہیں ان کی نسبت نماز کی تقیید ممکن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے یہ تقسیمات نماز کی ثانویہ ہیں، یہ حکم آنے کے بعد ہیں، حکم آنے سے پہلے یہ صلات ان موارد کی طرف قابل تقسیم نہیں ہے، جب قابل تقسیم نہیں ہے تو ان کی نسبت اطلاق کیسے ممکن ہے؟ درست ہے؟ بس نماز، مثلا نماز کا قصد امر اور قصد قربت سے ہونا یا قصد قربت سے نہ ہونا، یہ بھی ایک تقسیم ہے نماز کی، لیکن یہ تقسیمات کیا کہلاتی ہیں؟ تقسیمات ثانویہ کہلاتی ہیں، جس کی ہم نے مفصل بحث پیچھے کی ہوئی ہے، اور تقسیمات ثانویہ کی تقیید اور یہ نماز کی تقسیم ان تقسیمات ثانویہ کی طرف حکم آنے سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ قصد امر تب ہے جب امر ہو، جب حکم آیا ہو تب ہم تقسیم کریں گے نماز کو، ہاں اب اس قصد امر کے ساتھ ہونی چاہیے یا قصد امر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب تک حکم ہی نہیں آیا تو نماز قابل تقسیم ان اقسام کی طرف نہیں ہے، جب قابل تقسیم نہیں ہے تو یعنی آپ یہ خصوصیات اور یہ قیودات نماز کے لیے تصور نہیں کر سکتے، بس تقیید قابل تصور نہیں ہے ان تقسیمات ثانویہ کی نسبت، تو بس جب تقیید قابل تصور نہیں تو اطلاق بھی ممکن نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا ہے، لیکن اگر کوئی آ کر کہے کہ نہیں یار ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں، اطلاق اور تقیید کے درمیان جو تقابل ہے وہ ملکہ اور عدم ملکہ کا نہیں ہے بلکہ تضاد کا ہے، اس بات قائل ہے بزرگان کہ ان کے درمیان جو تقابل ہے وہ تقابل تضاد ہے، اگر اس کے قائل ہو جائیں تو پھر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ مقدمات حکمت میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ امکان اطلاق اور تقیید ہونا چاہیے، یعنی جہاں تقیید ممکن ہے وہاں پر اطلاق ممکن ہے، جہاں پر تقیید ہی ممکن نہیں ہے وہاں پر اطلاق ممکن نہیں ہوگا، یہ پھر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کیونکہ مرحوم مظفر خود قائل ہیں اس بات کے کہ تقابل کے درمیان کیا تقابل ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ کا ہے، لذا وہ پہلا مقدمہ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں، یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہاں پر وہ یہ ہے کہ جس لفظ سے ہم اطلاق کا ارادہ کرتے ہیں، پہلا مقدمہ یہ ہوا کہ وہاں اطلاق ممکن ہو، یہ کب ہوگا؟ جب تقیید ممکن ہوگی. دوسرا مقدمہ یہ کہ کوئی قرینہ وہاں پر شارع یا اس متکلم کی جانب سے منسوب نہ کیا گیا ہو اس کلام کے لیے. قرینے دو قسم، کیوں؟ اگر قرینہ آ گیا تو قرینہ اس لفظ کو اطلاق سے ہٹا دے گا، درست ہے؟ کیسے؟ مثلا قرینہ خود دو قسم کے ہیں، قرینہ یا متصلہ یا قرینہ منفصلہ ہے. قرینہ متصلہ کہتے ہیں اس قرینے کو کہ جب یہ کلام متکلم کی زبان سے صادر ہوا، اسی کے ساتھ، کلام کے بالکل ساتھ یہ قرینہ نصب کر دیا گیا. مثلا کہا اکرم، بلکہ کہا اعتق، اعتق رقبتا، لیکن کون سی رقبہ؟ مؤمنتا. اعتق رقبتا مؤمنتا. خوب، یہاں رقبہ رقبہ مومنہ، مومنہ کی قید لگا دی، یہ قید قرینہ متصلہ ہے. ایک مرتبہ قرینہ قرینہ منفصلہ ہے، یعنی کہا اعتق رقبتا، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد، ایک دن کے بعد دوبارہ کلام جاری کیا، کہا کہ ولا تقرم، مثلا ولا تعتق رقبتا کافرتا. یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ بس وہ جو کہا تھا کہ رقبہ آزاد کرو، وہ رقبہ مومنہ ہے. ٹھیک، یہ جو الگ کلام سے انہوں نے ایک قرینہ بیان کر دیا، یہ قرینہ قرینہ منفصلہ کہلاتا ہے. فرق کیا ہے قرینہ متصلہ اور منفصلہ میں؟ یہ لطیف نقطہ ہے اس میں، وہ یہ کہ قرینہ متصلہ جب کلام کے ساتھ نصب کر دیا جاتا ہے تو جیسے ہی یہ کلام زبان سے صادر ہوگا، ابتدا سے ہی، یعنی صادر ہوتے ہی وہ کلام ظہور پیدا کرے گا اس تقیید میں. اطلاق میں اس کا ظہور منعقد ہی نہیں ہوگا. مثلا مولا نے کہا اعتق رقبتن مؤمنتن، اگر اعتق رقبتن کہتا تو رقبہ مومنہ اور غیر مومنہ دونوں کو شامل ہو سکتی تھی، لیکن جیسے اعتق رقبتن کہا تو اب یہ رقبہ اطلاق میں ظہور پیدا ہی نہیں کر پائے گی، یہ کلام اصل شروع سے ہی منعقد ہوگا، ظہور پیدا کرے گا اس میں تقیید میں مقید. لیکن اگر کلام منفصلہ ہو تو یہاں پر دو کلام آ جائیں گے، ایک پہلے صادر ہو چکا، ایک بعد میں آیا منفصلہ کی صورت میں. وہ جو پہلے صادر ہوا اعتق رقبتن، آغا فرماتے ہیں کہ وہ ظہور اس کا منعقد ہو جائے گا، ظہور اس کا اطلاق میں منعقد ہو جائے گا. لیکن یہ ہم نے پیچھے باتیں مفصل بیان کی ہیں، اگر آپ کے اذہان میں ہو تو ارادے دو قسم کے ہوتے ہیں، ارادے جدی ہوتا ہے اور ایک ارادے استعمالی ہوتا ہے. مثلا ایک ارادے استعمالی، یعنی آپ وہ جو کلمات زبان پر جاری کر رہے ہیں، آپ اس کو اس کی اپنی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن آیا وہ معنی آپ کے لیے مقصود ہے یا مقصود نہیں ہے، یہ ارادہ جدی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب کہا اعتق رقبتن تو یہاں ارادہ استعمالی، کلام اپنے اس اطلاق میں ظہور پیدا کر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ مراد جدی نہیں ہوتا، وہ ارادے تصدیقی جدی نہیں ہوتا، ارادے تصدیقی استعمالی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آگے کلام جاری کیا انہوں نے وہ قرینہ ہے، اور قرینہ اس پہلے کلام کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، وہ قرینہ مولا کے مراد جدی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ حاکم اور مفسر ہوتا ہے اس پر جو سابق کلام ہے. تو لذا جب تک وہ قرینہ نہیں آیا تھا، یہ جو کلام جاری ہوا اس نے ظہور پر اپنا پیدا کر دیا، لیکن جب وہ قرینہ آیا، اب اس ظہور اپنے اس اطلاق میں جو اس کا ظہور تھا وہ ختم ہو گیا، اب ختم ہو گیا، چونکہ اب وہ ارادہ جدی سامنے آ گیا. لیکن جیسے قرینہ متصلہ جو ذکر کیا تھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں چونکہ مراد جدی کو ساتھ بیان کر دیا تھا کہ رقبہ، لیکن کون سی؟ مومنہ، ساتھ بیان کر دیا تھا، تو ابتدا سے ہی مراد جدی واضح تھا. ابتدا سے ہی جب مراد جدی واضح تھا تو اصل کلام کا ظہور اس اطلاق میں پیدا نہیں ہو پائے گا. یہ دو مقدمے اور تیسرا انشاءاللہ کل ہی بتا دیں. فرماتے ہیں کہ المسئلۃ الخامسۃ مقدمات الحکمہ، پانچواں مسئلہ مقدمات حکمت کا. لما ثبت ان الالفاظ موضوعۃ بذات المعانی، جب یہ بات ثابت ہوئی کہ الفاظ وضع کیے گئے ہیں ذات معنی کے لیے، یعنی انسان وضع ہوا ہے کلمہ ذات معنی حیوان نادق کے لیے، یا مثلا جس ہم نے مثال دے رہے تھے کہ رجل مثلا کلمہ وضع ہوا ہے ذات معنی طبیعت ماہیت کے لیے، لا للمعانی بماہیہ مطلقہ، نہ ان معانی کے لیے کہ جو کیا ہوں مطلقہ ہوں، یعنی اطلاق جس میں قید کے عنوان سے مد نظر ہو، نہ فلا بد فی اثبات، جب اس طرح ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ بس لازم ہوگا فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق لتسریت الحکم الى تمام الافراد والمصادیق من قرینت، لا بد فی اثبات من قرینت، یعنی فرماتے ہیں کہ پھر لازم ہوگا اس لفظ سے کہ جو مطلق ہے اور حکم کو جس میں سرایت دی جا رہی ہے تمام افراد اور مصادیق کی طرف، اس حکم کو تمام افراد اور مصادیق کی طرف سرایت کرنے کے لیے اس لفظ سے جو مقصود ہے هو المطلق، وہ کیا ہے مطلق، اس مقصود کے اثبات کے لیے لازمی ہوگا کیا، من قرینت خاصہ، قرین خاصہ اور او قرینت عامہ یا قرین عامہ، یعنی یہ کہ لفظ مقصود مطلق ہے، معنی مطلق ہے کہ تاکہ حکم کیا ہو جائے سرایت پیدا کرے تمام افراد اور مصادیق کی طرف، اس کے لیے ثابت کرنا ہوگا قرینے کو خاصہ ہو یا قرینے عامہ ہو، تجعل الکلام فی نفسہ ظاہرا فی ارادۃ الاطلاق، کہ جو قرینے خاصہ یا عامہ کلام کو فی نفسہ ظاہر بناتے ہیں اطلاق کے ارادے میں، کہ متکلم نے اطلاق کا ارادہ کیا ہے، قرینہ خاصہ ہوگا تو بھی معلوم، جیسے میں مثال دی قرینہ خاصہ کی، مثلا اکرم رجلا ای رجل کان، یا ای رجل کان درواقع وہی قرینہ ہے اس کلام میں خاصہ، یا قرینہ عامہ مثلا کہ فرماتے ہیں کہ قرینہ عامہ وہی مقدمات حکمت ہیں، مثلا مقدمات حکمت، اور انہوں نے کہا اعتقرا کا وطن، اب اعتقرا کا وطن کوئی قرینہ کلام میں تو نہیں ہے جو بتایا کہ ایت رقبت کانت بھی نہیں کہا جس اطلاق سامنے آ جائے، قرینہ خاصہ بھی نہیں، اب ہم کیا کریں، دیکھ رہے ہیں کہ مولا مقام بیان میں پہلا مقدمہ اطلاق ممکن ہے یہاں پر، چونکہ حکم اگر نہیں آتا تو بھی یہ رقبہ مومنہ اور غیر مومنہ قابل تصور تھی، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرینہ بھی یہاں پر منصوب نہیں ہے، نہ متصلہ نہ منفصلہ، اور مولا تیسرا مقدمہ مقام بیان میں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرینہ مطلوب یعنی معنی یہ مقید مطلوب ہوتی تو وہ قید کو بیان کرتے، اب جب نہیں کیا تو پس کیا ہے، رقبہ بصورت مطلق اس نے ارادہ کیا ہے، یہ قرینہ قرینہ عامہ ہے کہ جو کلام کو اس اطلاق میں ظاہر بنا دیتا ہے، فہذہ القرینۃ العامۃ انما تحصل، یہ قرینہ عامہ حاصل ہوتا ہے، اذا توفرت جملۃ مقدمات، جب کچھ مقدمات فراہم ہو جائیں، تسمى مقدمات الحکمہ، جس کو مقدمات حکمت سے یاد کیا جاتا ہے، والمعروف انہا فراس، اور ان میں سے معروف جو ہے وہ تین مقدمات ہیں، کہ جس پر ہم نے کہا کہ نہیں یہ معروف نہیں کہنا چاہیے تھا، چونکہ یہ مقدمات مورد اختلاف ہیں، جو یہاں پر مروء مظفر تین مقدمے لے کر آ رہے ہیں، بعض نے ان تین کو بیان نہیں کیا، ایک الگ انداز سے انہوں نے ترتیب بیان کی، الاولا پہلا مقدمہ امکان الاطلاق و تقید، کہ اطلاق اور تقید وہاں پر امکان رکھتی ہوں، اور یہ کب ہوگا، جب وہاں پر ہم اطلاق و تقید میں کس تقابل کے قائل ہوں گے، ملکہ اور عدم ملکہ، تبھی ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر اگر تقید ممکن ہے تو اطلاق بھی ممکن، فرماتے ہیں کہ بیان یکونا، اس اعتبار سے کہ بیان یکونا متعلق الحکم، متعلق حکم جو ہے، جیسے صلے میں صلاۃ متعلق وجوب ہے، او موضوعہ، یا مثلا اس حکم کا موضوع، جیسے اعتق رقبتن میں رقبہ موضوع عتق ہے، درست ہے، فرماتے ہیں قبل فرض تعلق الحکم به، اس سے پہلے کہ حکم اس سے تعلق پیدا کرے، اس تعلق حکم کے فرض سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ متعلق حکم یا موضوع حکم قابل الانقسام، قابلیت رکھتا ہو کس کی، تقسیم کی، یعنی آپ اس سے پہلے کہ حکم صلات سے متعلق ہو آپ صلات کو تقسیم کر سکتے ہوں، صلات با رکوع، صلات با سجود، صلات بغیر سجود، اس طرح، فلو لم یکن قابل للقسمت، اگر وہ متعلق حکم یا موضوع حکم قابل قسمت نہ ہو، اس کو تقسیم نہ کر سکیں، الا بعد فرض تعلق الحکم بھی، مگر کب، جب حکم اس کے ساتھ تعلق پیدا کر لے، یعنی اگر وہ قابل تقسیم ہوں گے متعلق یا موضوع حکم تو یہ کب ہوں گے، جب حکم ان کے ساتھ تعلق پیدا کر لے گا، اگر یہ صورتحال ہو کہاں فی باب قصد قربہ, جس ہم نے باب قصد قربت میں تقسیمات اولی اور ثانوی بیان کی تھی, اور وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ قصد قربت اور قصد امر یہ کب قابل تصور ہے, جب پہلے امر آ جائے, امر سے پہلے یہ قابل تصور نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ, اس صورت میں فَيَسْتَحِيلُ فِيهِ التَّقْيِيدُ, تقیید کیا ہو جائے گی, محال ہو جائے گی, کیونکہ جب وہ اقسام قابل تصور نہیں ہے تو آپ اس صلات کو مقید نہیں کر سکتے. فَيَسْتَحِيلُ فِيهِ الْإِطْلَاقُ, امر آنے سے پہلے آپ جب مقید نہیں کر سکتے اور محال ہے, تو بس آپ فرماتے ہیں کہ اطلاق بھی یہاں پر کیا ہوگا, محال ہے. کما تقدم فی باث تعبدی و توسلی, جیسے ہم نے اس کو باث تعبدی اور توسلی میں مفصل بیان کیا تھا, وہاں واضح ہوں یہ بات واضح ہے. یہ پہلا مقدمہ. الثانیہ, تو فرماتے ہیں کہ دوسرا مقدمہ عدم نصب قرینۃ علی التقیید, کہ تقیید پر قرینہ بھی نصب نہ ہوا ہو, لا متصلۃ ولا منفصلہ, متصلہ بھی نہ ہوا ہو اور منفصلہ بھی نہ ہوا ہو. متصلہ جیسے رقبتن مؤمنتن, کہ جو کلام کے ساتھ متکلم بیان کرتا ہے, جیسے یہ کلام صادر ہوا ساتھ میں یہ قرینہ بھی ساتھ ہی تھا. ولا منفصلتن, جیسے یہ کیسا کلام کہ جو پہلے صادر ہوا بطور اطلاق صادر ہوا, اعتق رکبتن کہا, پھر کچھ گھنٹوں اور ایک دن کے بعد کہا کہ ولا تعتق رکبتن کافرا, یا مثلا کہا اکرم رجلن, پھر کہا چند روز بعد ولا تکرم رجلن فاسقن مثلا. لِأَنَّهُ, فرماتے ہیں کیوں یہ مقدمہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ مقدمہ دیکھ میں قرینہ نصب نہ ہو تقیید پر, لِأَنَّهُ مَعَ الْقَرِينَةِ الْمُتَّصِلَةِ, اگر قرینہ متصلہ ہوگا, لَا يَنَاقِدُ ظُهُورٌ لِلْكَلَامِ إِلَّا فِي الْمُقَيَّدِ, کلام کا ظہور ہی نہیں منعقد ہوگا مگر کس میں, مقید, یعنی کہ از ابتدا سے ہی وہ کلام ظہور پیدا نہیں کرے گا, مگر اگر ظہور ہوگا تو کس میں ہوگا, مقید میں ہوگا. وما المنفصلت ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق, لیکن منفصلہ کے ساتھ آغا فرماتے ہیں کہ کلام کا ظہور اطلاق میں منعقد ہو جاتا ہے, جس کو ظہور بدوی سے تعبیر کرتے ہیں, یا یوں کہیں کہ ارادہ جو یہاں ہوگا وہ ارادہ استعمالی ہوگا اور ظہور ظہور بدوی ہوگا, یعنی ارادہ تصدیقی ہے لیکن کس نوعیت کا ہے, تصدیقی استعمالی ہے, جدی نہیں ہے. ولکنہ یسقط عن الحجیت, لیکن یہ جو آپ فرماتے ہیں کلام جس نے ظہور پیدا کیا ہوا ہے, یہ حجیت سے کیا ہو جائے گا, ساکت ہو جائے گا, لقیام القرینۃ المقدمۃ علیہ والحاکمہ, کیونکہ قرینہ قائم ہے کہ جو اس پر مقدم ہے اور اس پر حاکم ہے, کیونکہ قرینہ ہمیشہ اس کلام کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے, اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے, تو لذا فرماتے ہیں کہ وہ حاکم ہے اس پر. فیکون ظہورہ ظہوراً بدویاً, اس کا ظہور کیا ہوگا, یعنی اس کا اس کلام کا ظہور جو اس اطلاق میں تھا, یہ کیا اطلاق میں ظہور, کس نوعیت کا یہ ظہور ہوگا, فرماتے ہیں کہ ظہوراً بدویاً, ظہور بدوی ہوگا. کما قلنا فی تخصیص العموم بالخاص المنفصل, جیسے ہم نے یہ بحث وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی کہ جب ہم نے کہا کہ اگر ایک عام مولا صادر کرے, مثلا کہہ دیں کہ اکرم العالم, اب یہ العالم الف لام جنس, اور یہ مثلا دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ کوئی بھی وہ عالم, یا مثلا سر آدم کہے کہ اکرم کل عالم, یہ کل دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ عام ہے, کل دلالت کرتا ہے عمومیت پر, عالم کوئی بھی عالم, لیکن چند روز بعد کہا کہ ولا تکرم العالم الفاسق, خب یہ ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا قرینہ منفصلہ آ گیا, تو جب تک نہیں تھا قرینہ منفصلہ اس وقت تک یہ ظہور ہو چکا تھا اکرم کل عالم کا, اپنے اس ارادے استعمالی کے اعتبار سے یہ ظہور بدوی منعقد ہو چکا تھا عموم میں, لیکن جیسے ہی قرینہ آیا اب وہ ظہور جو منعقد ہو چکا تھا وہ ساکت ہو گیا, اب وہ اپنی حجت سے گر گیا. ولا تکن للمطلق الدلالۃ التصدیقیۃ الکاشفۃ عن مراد المتکلم, فرماتے ہیں کہ اس مطلق کے لیے کہ جس کا قرینہ قرینہ منفصلہ آیا ہوا ہے, اس مطلق کے لیے نہیں ہوگی دلالت تصدیقی کہ جو کشف کر رہی ہوگی مراد متکلم کو, نہیں, متکلم کا ارادہ اطلاق کا نہیں ثابت ہوگا. بل دلالت تصدیقیت انما ہی علی ارادت تقیید واقعا, ہاں اگر دلالت تصدیقی ہے اس مورد میں تو وہ کس بات پر ہے, وہ اس بات پر ہے کہ متکلم نے ارادہ تقیید کا واقعا کیا, یعنی وہ ایسی دلالت تصدیقی کہ جو کاشف از مراد متکلم ہو, یعنی جس کو ہم کہیں کہ دلالت تصدیقی جدی, ارادے جدی, ایسا اس کلام مطلق کے لیے منعقد دلالت جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پائے گی، بلکہ اگر دلالت ہوگی تو وہ تصدیقی ہوگی. انما ہی علی ارادت تقیید واقعا، کہ جو کس بات پر ہوگی، اس بات پر ہوگی کہ اس نے تقیید کا واقع میں ارادہ کیا ہوا، یعنی ارادہ جدی جو اس کا ہوگا وہ متعلق ہوگا اس مقید کے ساتھ، اس تقیید کے ساتھ کہ جو قرینے کے ذریعے آ رہا ہے. وصلی اللہ علی رسول اللہ.